الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر ألا أستحيي من رجل ما استحيي منه الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل سب احترام حضرات علماء کرام معزز و محترم بزرگو نوجوان ساتھیو سپاہ صحابہ کراچی کے غیور کارکنوں شب گزشتہ دیر سے حاضری ہونے کے باعث کافی تعداد میں جو احباب تشریف فرما تھے ان سے تربیتی عنوان پر خطاب کرنے کا موقع ملا اور آج 17 ذوالحجہ کی نسبت سے مجھے اس عنوان پر اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جو 18 ذوالحجہ کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پڑوس میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا جانکا حادثہ پیش آیا کہ جس حادثہ کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھل گیا ہے جو شاید تا قیامت بند نہیں ہوگا. میری مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی جامع القرآن ذی النورین کا شرف حاصل کرنے والی منفرد شخصیت، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرانے والے عظیم فاتح، پہلی اسلامی بحری جنگ کا آغاز کر کے دنیا کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے والی شخصیت، صاحب جود و سخا، صاحب عفت و حیا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات ہیں. اللہ کے عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں خود اپنی نگاہ قدرت سے منتخب کر کے ایسے ایسے موتی، ایسے لال گوہر اور ہیرے ڈالے کہ تاریخ انسانیت میں گھوم کر کوئی دیکھے اور انسانیت کی تاریخ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر عرصہ دراز تک کوئی آدمی سرگرداں اور کوشا رہے، اس کے بعد بھی جب آپ اس سے سوال کریں گے کہ انسانی تاریخ کے انبیاء کے بعد بہترین انسان کون ہے، اگر صاحب مطالعہ شخص عدل و انصاف کے جوہر سے اور وصف سے بھی متصف ہوگا، اسے یہ اقرار اور تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد صلوات اللہ علیہ اجمعین، اگر اللہ کی دھرتی پر کوئی جماعت، کوئی لوگ اور افراد سب سے بہترین پیدا ہوئے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور کیسے نہ ہو. رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میں نے خود چنا ہے ان لوگوں کو، اور چن چن کر منتخب کر کے میں نے ایک ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا ہے. میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ جو طبقہ اور گروہ، جو جماعت اور فرد اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کی ذات اقدس اور ان کے اوصاف و کمالات کا منکر ہوتا ہے، یا ان کی مقدس مطہر چادر پر کسی قسم کا چھینٹا اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اصحاب رسول کی گستاخی، توہین و تضحیک کا اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے، پوری ملت اسلامیہ مل کر اگر ایسے طبقے اور گروہ اور فرد کو
دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شخص یا جماعت اللہ کے انتخاب پر معترض ہوتا ہے. خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا، اللہ کے انتخاب پر الزام کرنے والا شخص سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. جو نگاہ انتخاب تھی کہ پڑی تو بلال حبشی میں پڑ گئی، نہ پڑی تو فتح چچا ابو لہب گھر میں محروم رہا. مکے کے سردار اور وفا مشرکین مکہ بڑے بڑے لوگ صاحب حشمت و جلال، صاحب مال و منال، مکہ کی دھرتی پر اپنی مثال آپ لوگ محروم رہے شرف صحابیت سے. عطا ہو گیا یہ شرف کبھی حبشہ کے بلال کو، کبھی فارس کے سلمان کو، کبھی روم کے صہیب کو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، باتیں وہی ہوتی ہیں، کوئی نئی بنائی نہیں جاتی، بس بات کرنے کا ڈھنگ، اسلوب، انداز ذرا مختلف ہوتا ہے. دو دنیا میں ترقیاں ایسی ہیں، ویسے ترقی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ترقی وہ ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور ایک ترقی وہ ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. نیچے سے اوپر جانے والی ترقی، دیکھیے آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے اپنے ہوش نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتا ہے، ہاتھوں کے بل چلنے لگتا ہے، کھڑا ہونے لگتا ہے، گرتا ہے پھر چلتا ہے، گرتا ہے پھر چلتا ہے، سنبھل جاتا ہے، چلنے لگتا ہے. سکول میں جائے گا، الف با تا سا پڑھے گا، ابجد پڑھے گا، اے بی سی پڑھے گا، پڑھتے پڑھتے اب ڈاکٹر بن گیا، عالم بن گیا، سائنسدان بن گیا، سیاستدان بن گیا، اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ وہ ترقی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، یہ وہ ترقی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر ایک شخص آج بہت بڑا فلسفی پیدا ہو گیا ہے، کل کوئی اس سے بھی بڑھ کر محنت کے بل بوتے پر سائنسدان پیدا ہو جائے گا. اگر ایک کوئی بہت بڑا سائنسدان پیدا ہو گیا ہے، کل کوئی اسی میدان میں پڑھتا پڑھتا، مطالعہ کرتا کرتا، تحقیق و جستجو اور تجربات کی روشنی میں اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے نیچے سے اوپر جو ترقی ہوتی ہے، اس میں چونکہ ہر شخص دوسرے سے آگے جا سکتا ہے. آج دوسرا امام ابو حنیفہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج دوسرے امام بخاری پیدا ہو سکتے ہیں، آج کوئی شخص تقوی و طہارت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ اگلا مقام پا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. سائنسدانوں سے آگے بھی کوئی سائنسی علوم میں ترقی کر سکتا ہے، ریاضی دانوں سے آگے بھی کوئی جا سکتا ہے. یہ میدان وسیع ہے، اور اس میدان میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جو آدمی ترقی کے اس میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے، وہ دوسرے پہ تنقید کر سکتا ہے، دوسرے کے اصولوں کو پرکھ سکتا ہے، دوسرے کی بات کو غلط ثابت کر سکتا ہے، دوسرے کی تھیوریوں کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، دوسرے کی بات کو غلط ثابت کر کے اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہے. ترقی کا میدان یہ وہ ہے کہ جس میں دوسرے پہ تنقید ہو سکتی ہے، دوسرے پہ تنقید ہو سکتی ہے. لیکن ایک ترقی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، وہ ترقی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، وہ ترقی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے. پہلی ترقی نبوت والی ہے، پہلی ترقی نبوت والی ہے، دوسری ترقی صحابیت والی ہے. آج کوئی شخص ثانی ابو حنیفہ کہلا سکتا ہے، ثانی امام بخاری پیدا ہو سکتا ہے، ثانی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتا ہے، مگر میرے تجارت کے بل بوتے پر، عبادت پاک کے بل بوتے پر کوئی شخص چاہے کہ بلال حبشی بن جائے، بلال حبشی تو دور کی بات ہے، وہ تو سیدنا بلال کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ ترقی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اسے ایک قسم ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ ایک وہ بھی نعمت ہوتی ہے، ایک قسمی نعمت ہوتی ہے، قسمی مقام ہوتا ہے. یہ جو نیچے سے اوپر کی ترقی ہے یہ قسمی میدان ہے، اور جو اوپر سے نیچے کی ترقی ہے یہ وابی میدان ہے، یہ عطائی چیز ہے. ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسم کہاں، یہ رتبہ بلند مل گیا جسے مل گیا. چاہ خدا نے تو بلال حبشی کو مقام عطا کیا صحابیت کا، چلے مکہ کی گلیوں میں اور جنت میں آئے. اور نہیں عطا ہوا، بڑے بڑے سردار رہ گئے، نہیں ملا بڑے بڑے چودھری رہ گئے. تو اب یہ بات آنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ نیچے سے اوپر کی جو ترقی ہے اس میں ہر شخص دوسرے پہ تنقید کر سکتا ہے، دوسرے کے اصول کو غلط ثابت کر سکتا ہے، اس کی تھیوری کو جھٹلا سکتا ہے، اس کے عنوان پاس کہی ہوئی بات کو غلط ثابت کر سکتا ہے. لیکن یہ میدان وہ ہے جس میں ہر شخص دوسرے پہ تنقید کر سکتا ہے. جو ترقی اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ قسمی ترقی والا وہاں سر نہیں مار سکتا، اس کے وہم و گمان کی وہاں رسائی تک نہیں ہے، اس کے تخیل کی پرواز وہاں چپاک نہیں سکتی ہے. جب اس میدان کا آدمی اس میدان میں جا نہیں سکتا تو وہاں جا کے تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے یہ بات؟ جب اس میدان کا آدمی اس میدان میں جا ہی نہیں سکتا، اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ درجہ پا نہیں سکتا، جب یہ وہ درجہ پا نہیں سکتا، اس درجے پہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس درجے پہ فائز لوگوں پہ تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے کوئی تنقید؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تنقید سے کوئی وابستہ نہیں ہے تو اسے اپنی جہالت پہ رونا چاہیے، ہمیں اس کی جہالت پہ افسوس ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جنہیں صحابیت کا مقام اللہ کے نگاہ قدرت کے انتخاب کے باعث ہوا ہے، خدا کی طرف سے صحابیت کا منصب بھی عطائی اور وابی منصب ہے. اس منصب پر فائز آدمی پر بھی کوئی آدمی نہ انگلی اٹھا سکتا ہے نہ تنقید کر سکتا ہے. بات لمبی ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. اب جو کسی صحابی رسول پر تنقید کرتا ہے، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ فلاں کے اس کام کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا، دین کا حلیہ بدل دیا، کہنا یہ چاہتا ہے خدا نے ایک کام کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ وہ شخص کو جس کام کے لیے خدا نے منتخب کیا تھا نہ صرف یہ کہ وہ اس میں پورا نہیں اترا بلکہ خدا کی منشا اور مرضی کے خلاف وہ کام کرنے پہ قادر ہو گیا. یعنی اللہ اتنا مجبور، لا علم و جاہل، اور یہ ایمان آیا عقیدہ بدا کا. کیوں گھرنا پڑا عقیدہ بدا شیت کو؟ اسی لیے گھرنا پڑا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے چن لیا ان لوگوں کو، پسند کر لیا، چن لیا ان لوگوں کو دین کے لیے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبیوں کو چنا ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو بھی چنا ہے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ اب کون ہے؟ وہ رات کی تاریکیوں میں غلاف کعبہ پکڑ کر جسے مانگا جا رہا ہے، اور مانگنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مانگتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے. خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے یا شام کے بیٹے عمر کے ذریعے مانگتے ہوئے مقصد بیان کیا کہ چاہتا یہ ہوں ان دونوں میں سے ایک مل جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے. حضور نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اللہ نے بھی آگے سے خطاب کے بیٹے عمر اسلام کی عزت کے لیے عطا کیے. اب کوئی کہے کہ نہیں جناب، ان کی وجہ سے تو اسلام ذلیل ہو گیا، معاذ اللہ ان کی وجہ سے تو اسلام رسوا ہو گیا، ان کی وجہ سے تو اسلام کی تعلیمات بدل گئی، انہوں نے تو تراوی والی بدعات کو شروع کر دیا، انہوں نے تو فلاں طلاقوں والی بات کو شروع کر دیا، یہ تو بدعات کا آغاز کرنے والے ہیں، کوئی ان پر بدعت کا الزام لگائے، کوئی ان پر کفر کا الزام لگائے، کوئی ان پر ظلم کا الزام لگائے، کوئی ان پر غصب کا الزام لگائے، ایسا الزام لگانے والا لو شک کافر ہوگا، مگر خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، خدا کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی وجہ سے ویسا مانگا، اس فیصلے پر کسی کو اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے انتخاب کو جھٹلانا، یاد رکھو پاکستان میں انتخاب کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، پاکستان کے انتخاب کو جھٹلائیں تو آدمی فوری طور پر قانون کی گرفت میں آتا ہے۔ تو جناب آپ نے پاکستان کے انتخابات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اگر سے یہ ہوتے ایسے ہی ہیں کہ ان کو مانا ہی نہ جائے، یہ کرشماتی انتخابات ہوتے ہیں، یہ بھاری محنت کے انتخابات، کیا بات ہے، دن کو جناب سارے کھوئے ہیں تو پتہ چلا کہ ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا، رات کو صندوقیاں کھلی ہیں تو ووٹ ہی نہیں کہتے، ہمارے ووٹ ہی نہیں تھے، ہیں بھاری محنت کے انتخابات ہیں یہ۔ ان انتخابات تمام تر دھاندلی کے باوجود جھٹلایا نہیں جا سکتا، وزارت عظمیٰ کی کرسی مل جاتی ہے، وزارت علیہ کی کرسی مل جاتی ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی کرسی مل جاتی ہے، چاہے جیسے بھی انتخاب ہو، انجیل انتخاب ہو، دھاندلی والے انتخاب ہو، کرسی پھر بھی مل جاتی ہے۔ تمہیں دھاندلی والے انتخابات اور تمہیں غلط انتخابات کی بنیاد پر تم کرسی کا مستحق ٹھہرتے ہو، صحابہ خدا کا انتخاب ہو اور پھر بھی ایمان والی کرسی پر فائز نہ ہو سکے، پھر بھی دین والی ہدایت رہنمائی اور رہبری والی کرسی پر صحابہ نہ رہ سکے، کیوں نہ رہ سکیں؟ کوئی وجہ بتلاؤ، کوئی اصول بتلاؤ۔ صحابہ کرام انتخاب ہے اللہ کا، لیکن اس انتخاب میں بھی پھر مختلف طبقے ہیں، مختلف درجے ہیں، سارے صحابہ خدا کا انتخاب، مگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا انتخاب انتخاب لاجواب، جن کا انتخاب انتخاب لاجواب، اور انتخاب بھی عجیب، کسی کو صحابیت کے لیے منتخب کیا، کسی کو صحابیت کے لیے بھی منتخب کیا، پیغمبر کی دمادی کے لیے بھی منتخب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتخاب خدا کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، چار بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما ینطق عن الہوا، پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے، ذلسان نبوت سے کوئی بات اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلتی، پیغمبر اسلام کا کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، یہاں تو نکاح بھی ہوتا ہے تو فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، نبوت مشورہ لیتی ہے تو خدا سے مشورہ لیتی ہے، باری آئی رسول اللہ کو مشورے کی کہ یا رب میری بیٹیاں جوان ہوئی ہیں میں نکاح کس سے کروں، تو فوراً جواب آیا کہ ایسے کرو عفان کے بیٹے عثمان کو بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ فوت ہو گئی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ بیٹیوں والے بہنوں والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اور باخبر ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو کتنی جانچ پڑتال کے بعد کیا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، حیثیت دیکھی جاتی ہے، خود نوجوان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، اڑوس پڑوس کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تک والد مطمئن نہیں ہوتا، والدین مطمئن نہیں ہوتے، کسی آدمی کو دماد نہیں بناتے، تم اپنا دماد تلاش کرتے ہو، پیغمبر نے بھی اپنے دماد تلاش کیے، حضرت عثمان غنی سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نگاہ نبوت نے منتخب کیا اپنی دمادی کے لیے، اپنی دمادی کے لیے منتخب کیا۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، بعد میں آدمی کہتا ہے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آدمی اچھا نہیں نکلا، نوجوان اچھا نہیں نکلا، دماغ صحیح ثابت نہیں ہوا. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ داماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی دی، جب فوت ہوئی کافی عرصے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مصائب و علام کی وادیوں سے گزرے، واپس پلٹے، بدر کے میدان میں جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. حضور نے فرمایا عثمان تم یہیں ٹھہرو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، ہم جا رہے ہیں بدر میں، جو رب فتح عطا کرے گا مال غنیمت میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہوگا جتنا ایک عام مجاہد جہاد کرنے والے کا ہوگا. واپس پلٹے، حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو رہے تھے اور قبرستان سے باہر آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا عثمان غم زدہ نہ ہو، میں دوسری بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن دوسری مرتبہ غلطی نہیں ہو سکتی. نبوت کی آنکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے داماد سے اتنی ٹھنڈی تھی، پیغمبری اتنی مطمئن، نبوت اس قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھی کہ فوراً اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، فوراً کر دیا، دعائیں دی بار بار. اور جب جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہوئی تو پھر وہ احادیث سب کے سامنے ہیں، فرمایا عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں 60، تیسری میں 100، میں محمد کے پاس 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا، فوت ہوتی دوسری دیتا، فوت ہوتی تیسری دیتا، 100 کی 100 بیٹی، 40 کی 40 بیٹی تیرے نکاح میں یا کے بعد دیگرے دیتا چلا جاتا، کہ مجھ سے بہتر شوہر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں. کیا فضیلت ہے سیدنا عثمان. اور تاریخ انسانیت میں جتنے نبی اور رسول آئے، کسی نبی اور رسول کی بیٹیاں دو یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی. وہ انفرادیت حاصل ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں سے نوازا یکے بعد دیگرے، اور ساتھ فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. جس ذات اقدس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، راضی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو، آج کوئی چورا، کوئی بےمان، کوئی کالا کافر اس شخصیت سے ناراض ہو، کچھ نہیں آتا تمہارے بھونکنے سے، کچھ نہیں آتا تمہارے تبرے سے، چاند پہ تھوکو گے منہ اپنا خراب کرو گے عثمان غنی پر جس نے جس انداز میں بھونکا ہے، دنیا میں منہ کالا ہوا، قبر میں شکل بدلی، آخرت میں اٹھیں گے کسی اور شکل میں اٹھیں گے. یاد رکھو یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو خدا کا انتخاب بھی ہے، مصطفیٰ کا انتخاب بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور منفرد وصف سے آپ کو نوازا، اور وہ وصف کیا تھا؟ ایک شخصیت میں اتنے وصف ہیں بیان کرتے چلے جاؤ ختم ہونے کو نہیں آتے. جود و سخا کا وصف ہے، سخاوت کا وصف ہے، کیا بات ہے، خدا نے دیا بھی اتنا حد و حساب نہیں، خرچ کیا بھی ایسے کہ حد و حساب نہیں، خرچ کیا بھی ایسے حد و حساب نہیں. سارا مدینہ مسلمان مل کر، صحابہ کرام مل کر، انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوا کی ضرورت ہے، دوسرے پانی کی ضرورت ہے. مدینہ کی معطر فضا اور پاکیزہ ہوا تو ہر ایک کو میسر تھی، مگر مدینہ کا میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر نہ تھا، خریدنا پڑتا تھا، یہودیوں سے خرید کر پانی لایا جاتا، پانی خرید کر لایا جائے کتنی قدر ہوتی ہے، پیسے پاس نہ ہو، دولت پاس نہ ہو، بچے بلک رہے ہوں، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، پیاس انسان کو مجبور کر رہی ہو، جیب میں پیسے نہیں ہیں، آدمی کہاں سے پانی لائے، بچوں کے حلق میں کیسے ڈالے، پیے کیسے، پانی کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کنواں خریدا، وقت کر دیا، جہاز کے بعد عثمان کے خریدے ہوئے کنویں سے مفت پانی پیو، مفت پانی پیو، اتنا پاکیزہ مال کہ جس مال سے وہ پانی خریدا، وہ کنواں خریدا گیا، جس کنویں کے پانی سے پیغمبری بھی سیراب ہوتی ہے، صحابہ کرام بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ہر کلمہ کو اپنی پیاس بجھاتا ہے، عثمان غنی کے احسانوں کا بدلہ کون جھکائے، کون چکا سکتا ہے، یہاں تو کوئی پیاسا ہو ایک گلاس پانی پلا دو کسی پیاسے کو، ساری عمر یاد رکھتا ہے، یاد جب میں پچھلا تھا، پچھلا نبی کی حالت یہاں تک تھی تو میری جان اٹک کے رہ گئی تھی گلے میں، اس وقت اس شخص نے پانی کا گلاس پلایا، اور دنیا تو ایک گلاس پانی کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتی، تمہیں اس عثمان غنی کے احسان کیا فراموش کرتے ہو جس کے خریدے ہوئے کنویں سے دنیا آج بھی پانی پیتی ہے، آج بھی پانی پیتی ہے، وہ ایک احسان ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اسرا جب صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اتنا راہ خدا میں مال و دولت دیا، نقدی دی، اونٹ دیے، اونٹ کے ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے دیا، پھر نقدی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے الٹ پلٹ رہے ہیں ان دیم و دنانیر کو، اور خوش اتنے فرمایا ما ذرہ عثمان ما من بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرے تو جنتی جنتی ہے، تیری کوئی غلطی بھی اگر نہ دستا یا نستا ہو جائے خدا تجھے معاف کر دے گا، تیری کسی غلطی کا تجھ سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بےمان ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے کافر ہیں وہ لوگ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمائے آج کے بعد اس سے بھول چوک بھی ہو جائے اس کا بھی حساب و کتاب نہیں ہے، اور وہ لوگ تو ان کے اتنے روشن کردار، اتنے عظیم کارنامے، تم ان کی غلطیاں پکڑتے پھرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، 1400 سال کے بعد تمہیں ٹھیک نظر آ گیا، اور ان کے اوپر بات کرتے ہو، اگر خدا نخواستہ کہیں نادیہ نستہ لوٹ پر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو پیغمبر تو پہلے فرما گئے ہیں کہ عثمان کو اس کا کوئی غم ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، اور پھر وہ شخصیت جس کے بارے میں قرآن کی میں نے آیات پڑھی، سورہ فتح کو پڑھیے تو یہ آیات کب نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں خبر سنی کہ میرے کاسد عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، سب سے پہلی بات سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی کو، یہ باتیں سب ہم نے سنی ہیں لیکن جذبات جمع ہوتے ہیں اور تلاتم پیدا ہوتا ہے انسان کے جذبات اور ایمان کے میدان میں، صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور صحابہ کے دشمن کافر شیعہ کے کفر میں اور زیادہ یقین پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی جو نام ان کی بڑی نرمی ہو گئی، نرمی کون سی ہو گئی، صحابہ کے دشمن سے نرمی، کوئی نرمی نرمی نہیں ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ نظریہ ہمارا، یہ عقیدہ ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور کی پوری جماعت خدا کا انتخاب ہے، مصطفیٰ کا انتخاب ہے، خدا کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا کافر ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس عنوان پر کوئی آدمی سودے بازی کر لے، کوئی آدمی نرمی کر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا، تو میں عرض کر رہا تھا سفیر بنا کر بھیجا، اسے سفیر بنایا جاتا ہے، سفیر کی حیثیت ویلیو کیا، جو معاہدہ کرائے پوری گورنمنٹ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، پوری گورنمنٹ کو معاہدہ ماننا پڑتا ہے، سفیر کی بات حکومت کی بات، سفیر نمائندہ پوری قوم کا نمائندہ، اور سیدنا عثمان غنی سفیر بن کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بات کہہ کر آئیں اتنا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عثمان کو جو معاملہ طے کر آئے اس کی پاسداری کی جائے گی۔ اور اعتماد کا عالم یہ، کسی نے کہہ دیا عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ بیت اللہ میں چلا گیا ہے، طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے دے رہا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مت بات کہو یہ، مجھے عثمان پر اتنا اعتماد ہے کہ میرے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا، حضر عصمت کو پوسا بھی نہیں دے سکتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی سے کہا گیا عثمان تم آ تو گئے ہو تو چلو، موقع ملا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، طواف ہی کر لو، صفا مروہ کی صحیح کر لو، حلق کراؤ، احرام سے باہر آ جاؤ۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہو، آقا وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، غلام یہاں طواف کرے، میری عبادت طواف نہیں ہے، میری عبادت حجر اسود کے پاس سے نہیں ہے، میری عبادت تو رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے، یہ ہے میری عبادت، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ روک لیا، کام واپس نہیں جانے دیتے، خبر ہو گئی ان عثمان قد قتل، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہاں مسئلہ سمجھنا، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی، فوراً اپنی جگہ سے تشریف فرما ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھے، درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ میں نے خبر سنی ہے کہ میرے قاصد میرے سفیر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا قصاص لے کر نہیں جاتے، بدلہ لیں گے عثمان کے خون کا، عثمان کے قاتلوں کو جب تک میں اپنے ہاتھ سے کیفرا کردار تک نہیں پہنچاتا میں محمد چین سے نہیں لٹوں گا، آؤ میرے ساتھ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عہد کرو میرے ساتھ کہ جانے دے دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کیا بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں اگر کوئی جناب صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے اپنی زبان گندی کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں بات کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں خون پسینہ ایک کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یہ شخصیات اگر اتنی سستی ہوتی اور اگر ان کا وقار اتنا ہی معمولی ہوتا کہ ان پر کوئی آدمی تنقید کرے، تعریف کرے، تقریر کرے ان کی، اور ہمیں بولنے کی ضرورت نہ ہوتی، اگر اتنا مقام کم ہوتا ان لوگوں کا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ اس انداز سے میں اپنی جوش در جوش صاحب آئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرتے جا رہے ہیں، مسافری بے وطنی کا عالم ہے، آپ اندازہ تو لگائیں، گھر سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں، سرزمین مکہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، چند میل ایک منزل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے وطنی کے عالم میں خبر سنی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب یہاں بھی کوئی پیدا ہو سکتا تھا ڈپلومیسی، جناب والا حالات کی نزاکت کو دیکھیں، حالات کا تقاضا یہ ہے، اب ہم واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے بیٹھ کر احتجاج کریں، ایک احتجاجی مراسلہ ہم مکہ مکرمہ میں پہنچا دیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہمارے تو انداز یہی ہے نا، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی سے سستا آ جائے، ہماری اسمبلیوں میں دس دس دن تک بحث ہوتی، پھر آخر میں ہوتا کہ ایک قرارداد پاس کریں تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ حالت ہوتی، حکومت اور اپوزیشن میں لڑائی ہوتی پانچ پانچ دن تک، نہیں جناب قرارداد ہم پیش کریں گے، وہ کہتے قرارداد ہم پیش کریں گے، چلو کہتے آدھی تمہاری آدھی ہماری، پھر لفظوں میں بحث ہوتی، لفظوں میں جنگ ہوتی۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا لڑتے تو ہم ایسے ہیں جیسے یہ قرارداد نہ ہو بلکہ ایٹم بم ہو، کہ قرارداد جو ہی پاس ہوئی بس فوراً انڈیا پر ایٹم بم چل گیا اور فوراً کشمیر آزاد ہو گیا، سب مسلمانوں کے خون کا بدلہ آپ نے لے لیا، ہماری قرارداد کی ویلیو کیا ہے، کیا ویلیو ہے قرارداد کی؟ جب سے مسلمانوں نے قرارداد کے راستے اختیار کیے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ گئے. قرارداد قرارداد پاس کر لی، قرارداد خوش ہو گئے، قرارداد پاس کر لی، بڑا میدان مار لیا. تمہاری اس قرارداد کے پرزے کو، تمہارے اسمبلی کے پاس کیے ہوئے الفاظ پر مبنی اس کاغذ کو جس پر اسمبلی کی مار لگی ہوئی ہے، ایک قرارداد کی جو شکل اختیار کر چکی ہے، کوئی ہندو بنیا اور کوئی گنڈا کافر اور کوئی ہندو فوجی اس قرارداد کے ذریعے اپنے بوٹ کی مٹی تک پوجنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ان کے ہاں ویلیو تمہاری قرارداد کی نہیں ہے. اور ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی ہوتی اس وقت بھی کہتے، شکر ہے اس دور میں اس طرح کے سیاستدان نہیں تھے کہ جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی نزاکت کو دیکھیے، ہم بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، ہم تو سفر میں جا رہے ہیں، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، دنیا کیا کہے گی. ٹھیک ہے، ایک عثمان غنی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، واپس چلتے ہیں، وہاں سے جا کر مذمت کریں گے. بلکہ میں نے ابھی پڑھا، مطالعہ کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے قتل ہونے کی خبر مجھے ملی ہے، جو مشرک تمہارے ہاتھ میں لگے سارے گرفتار کر کے لے آؤ. اتنا فرمانا تھا، آنن فانن ایک درجن کے لگ بھگ مشرکین مکہ صحابہ اکرام گرفتار کر کے رسول اللہ کے پاس لے آئے. یہ جناب حاضر ہے، آپ نے پیغام بھیجا عثمان غنی کو تم نے شہید کر دیا ہے، تمہارے 12-14 آدمی گرفتار ہو گئے ہیں، پہلے بدلا ان سے لوں گا پھر بدلا تم سے لوں گا. ہاں تمہیں میٹھا میٹھا اسلام یاد ہے، جہاد والا اسلام ہی بھول گئے. محرم آئے گا، حضور کے اخلاق کی باتیں ہوں گی، حضور کی شان ہوگی، معجزات بیان ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے تذکرے ہوں گے، رسول اللہ کے جہاد والی بات ہی گول کر جاتی ہے. تمہیں پیاری پیاری سنتیں یاد ہیں، تمہیں یہ حدیبیہ والی سنت یاد نہیں ہے؟ ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبری نے فرمایا ہاتھ میں بیعت کرو، پکڑ لو جو تمہارے ہاتھ میں آئے، گرفتار کر لیجیے، کہا پیغام بھیج دو. جب مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ ہمارے بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور مسلمان جنگ پہ آمادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے فوراً عثمان کو لے کر گئے، یہ جناب عثمان غنی تمہارے ہاتھ میں ہے، مہربانی کرو ہمارا ہم یہ غلطی ہو گئی تھی، آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. جناب والا حکومتیں ایسے چلا کرتی ہیں، اس طرح نہیں چلا کرتی کہ آپ کے قیدی ہندوستان میں تڑپتے رہے، ہندوستان کی جیلوں میں انسانیت سوچ سلوک سے دو چار ہوتے رہے، آج قرار دادوں کے ذریعے رہائی کا مطالبہ کرتے رہے، اس طرح نہیں، فوراً اس کے بدلے میں 30-25 ان کے کرنل جنرل گرفتار کرو، کہو جو تم کرو گے وہ ہم کر رہے ہیں، شام سے پہلے پہلے عقل آ جائے گی، شام سے پہلے پہلے عقل آ جائے گی. لیکن کہتے جی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضرت کلنٹن صاحب مدظ اللہ العالی بس ہماری جو مدد فرما دیں گے، ہمارے لیے وہ جناب کلمہ خیر کہہ دیں گے، سب ہی خیرہ ہو جائیں گے. ہے اب کلنٹن صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں، نظر بد سے بچے رہے خدا کرے. کیا لگنی ہے نظر بھائی ہمارے ہاں؟ عام طور پر اگر بچہ اچھا خوبصورت ہو یا گھر اچھا وچھا بنا لینا تو پھر تھوڑی سی توا جو ہوتا ہے جس پہ روٹیاں پکاتے ہیں، اب یہاں تو سوئی گیس ہے، وہ تو کالے نہیں ہوتے، وہاں تو آگ پہ جب توا رکھتے ہیں تو اس کی پشت ماشاءاللہ سرما بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے کالک اٹھا کر بچے کے ناک پہ لگا دیں گے، یا جانور کوئی خوبصورت ہو تو اس کے گلے میں جوتی لٹکا دیتے ہیں، مکان کوئی بنائے تو کالی ہڈیاں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نظر بد سے آدمی محفوظ رہتا ہے. کیا نظر لگنی ہے کلنٹن کو؟ ماشاءاللہ اس کے گلے میں مونیکا والا جوتا ایسا پڑا ہوا ہے کہ کسی نظر بد کی جانور کو ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں 5 گھنٹے کے لیے، ایئرپورٹ بند، سارا نظام خراب ہو گیا ہے. میں نے رات بھی کہا تھا حالت یہ ہے، 5 دن رہے ہیں جناب والا ہندوستان میں، 50 لیموجین گاڑیاں ایک رنگ کی، اور جناب پورا علاقہ ایسے حساس حالات کہ سرگوشی میں بھی اوہ کلنٹن صاحب آئے فورس. یہ کس نے کہا کلنٹن صاحب آئے؟ یہ کیوں کہا؟ کسی نے زور سے دروازہ کھول دیا. ہاں فوراً زور سے دروازہ کیوں کھل گیا؟ कोई घर में बच्चे को डाल रहे, हाँ बच्चे को डाला, कहीं उसामा बिन लादन तो नहीं आ गया? क्या तुम्हारी जिंदगी है, लालच है तुम्हारी ऐसी जिंदगियों पर? ये कोई जिंदगी है? बड़े फिरते हैं क्लिंटन, बड़े फिरते हैं अमरीका के सदर सुदूर, कैसी जिंदगी है? पानी अपना साथ लाए हैं, गाड़ी अपनी साथ लाए हैं, और जो होवे थोड़ी सी ताकत, वैसे मौका बड़ा अच्छा है, गाड़ियां इनकी सब कुछ इनका रख लो, इनको यही बस ठीक है। पाकिस्तान वालों को मशवरा देता हूं, ये जितनी गाड़ियां लाए यहां, ये जितनी इनके सिक्योरिटी वाले आए, जब ये वापस जाने को नहीं, हर चीज रोक दो बांध भाई। क्यों? बहुत सोना प्यारे वाली जो रकम दी थी वो वापस करो हमारी, एक मिनट में वसूल हो जाएगी। पर ये गोरे इनको बता तो रहे हैं, इस पर अमल कौन करे? कौन अमल करे? बस लोग, डरपोक लोग, गुलाम कौमें कभी अमल नहीं किया करते। वैसे है ये सुन्नत, जब खबर सुनी कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, आज मैं ये पढ़कर आया हूं, वाकई मैं हैरान हो गया। हुजूर पास ने फरमाया, फौरन फरमाया, जो भी शख्स तुम्हारे हाथ लगे गिरफ्तार करके ले आओ। देखते देखते सहाबा इकराम 12-14 मुझसे गिरफ्तार करके ले आए। जब मुशरिकी ने पढ़ा को पता चला कि हमारे मुझे गिरफ्तार हो गए, चंद मिनट से पहले पहले कहने लगे, ये है जनाब उस्मान गनी, मेहरबानी करें, आपको गलतफहमी हो गई, जनाब आप हम आपको उस्मान गनी दे रहे हैं, आप हमारे वापस कर दें आदमी। ये इस्लाम भूल गए हो, ये इस्लाम के अंदाज तुम्हें फरामोश हो गए हो। काश वो जरूरत होती, वो ईमानी गैरत होती, कहां से लाएं? ये ईमानी गैरतें ये यूनिवर्सिटियों से मिलेगी, ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों और जनाब कॉलेजों में मिलेगी, ये गैरतें, ये इज्जतें और ये जुरतें अगर मिलेंगी तो खुदा की कसम चिटाई वाले इन्हीं इदारों से मिलेंगी, इन्हीं इदारों से मिलेंगी। खतरा खतरा खतरा, मेरा ख्याल है आज तक क्लिंटन पर कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ, कोई हुआ है? फिर भी डर रहा है। लो मुझ पर 11-12 हो चुके हैं, मैं तो नहीं डरता हूं, हमें तो कोई डर सा नहीं लग रहा। सारे कराची नहीं जाना जी, कराची मैं क्यों ना जाऊं? कराची नहीं, कराची न जाए, एक साजिश पकड़ी गई है, 25 तारीख से लेकर 28 तक आप पर कातिलाना हमला हो जाएगा। मोहने का साजिश वैसे पहले भी होती रही है, कौन नहीं जाएगी? डीआईजी साहब नहीं जाएगी, एसी साहब नहीं जाएगी, डीसी साहब ना जाएगी, मैं क्यों ना जाएंगे? बस साजिश हो गई। मैंने कहा साजिश तो हर दौर में होते रहते हैं, ये कौन सी बात है? वो फैसलाबाद का वाकया पेश आ गया, वो पकड़ा गया मौके पर, इसने लिए हुए था कबर इसके के वहां करता, पकड़ा गया गिरफ्तार। ओ जो अब तो बिल्कुल बात पकी होगी, आप बिल्कुल फैसलाबाद कराची ना जाए। मैंने कहा ये भी कोई बात है? ये क्या बात है? बाबर नगर गया कि बम बरामद हो गया, कहते ये आपके लिए रखा था, आप बाबर नगर ही आए। मैंने कहा ये क्यों ना आए? हम नहीं डरते वरते इन चीजों से, मौत को इन चीजों में लखी है, ये हजार मरतबा मरते हैं। चूहा अपनी डर से निकलकर दूसरी बिल में घुसे, डर के और पता नहीं चूहा क्यों निकल आया, ये बिल्ली ने म्याओ क्यों किया है? कहीं क्लिंटन साहब के खिलाफ साजिश में मसरूफ तो नहीं है? क्या जिंदगी है, क्या अंदाज है। एयरपोर्ट हमारे जनरल साहब, क्या जरूरत थी इसको बुलाने की? मनहूस को कोई जरूरत नहीं थी। कहते हैं यार तुम सख्त तकरी करते हो कि तो तुम क्लिंटन को मारना तो नहीं, और घर आए को कोई नहीं मारता, हम मुसलमान हैं और मुसलमान से बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मैंने रात भी कहा था यहीं, क्लिंटन को कोई पैगाम दे, मेहमान बन कर आओ, फिर मेजबानी देखो, कातिल बन कर आओगे। याद रखो कि ये कौम कातिलों को माफ करने वाली नहीं है। मत कातिल बन कर आओ, मत आका बन कर आओ, पाकिस्तान में जब भी आओ मेहमान बनकर आओ, तुम्हें जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटी की, जहां मर्जी फिरो तुम्हें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, क्योंकि जितनी इज्जत और एहतराम मुसलमान और पाकिस्तानी एक मेहमान की करते हैं, इतनी तो कोई करते ही नहीं है। और कितने अंग्रेज रोजाना आते हैं, हैरान हो जाते हैं, अंग्रेज कहते हैं यार पाकिस्तानी लोग भी अजीब हैं, जब हम जाते हैं हमें चाय पिला रहे होते हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, सानू जफियां पा रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि बता भी तुम जफियां क्यों पाते हैं? कहते यार बड़े पाकिस्तानी, बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है। मैंने कहा तुमने इनकी मोहब्बत देखी नहीं है, तुम भूले हुए हो अपने इलाकों में, ये बड़े मेजबान लोग हैं, और मेजबान और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है कि घर आए हुए मेहमान को कोई आदमी कुछ कहे। मैंने रात बताया था कि घर आए हुए मेहमानों की तो हमने ये देखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां एक मेहमान काफर आ गया, پہلے تو ظالم دودھ پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا کہ کسی طرح اتنا دودھ کا مطالبہ کرے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ بس بھی کر. مگر وہ کیا جانتا تھا کہ جس دروازے پہ آیا ہے یہ تو بحر جود و سخا ہے. وہ کیا جانتا تھا کہ یہاں نہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے. آپ بھی پلاتے چلے گئے اور پیو اور پیو. خوب پیا, پیٹ خراب ہو گیا, بستر خراب کر دیا, بستر خراب کر دیا, شرم کے مارے بھاگ گیا. صبح دیکھا مہمان چلا گیا. کرنٹر صاحب ویسے تم نے پتہ نہیں کتنے بستر خراب کرنے, یہ بد ہضمی کی وجہ سے نہیں, یہ ڈر کی وجہ سے بھی بستر خراب ہو جاتے ہیں. چلا گیا, پڑا تاریخ اسلام کی. حضور نے فرمایا مہمان آیا تھا, ڈر کے مارے چلا گیا, بلاؤ اس کو. واپس بلایا, لائے, وہ تھر تھر کانپ رہا ہے, ابھی مجھے کوسنے ملیں گے, مجھے درجیاں ملیں گی. کہ تو اتنا بے غیرت آدمی ہے, اتنا باغرا آدمی ہے. نہیں, اس نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے. فرمایا تم تو میرے مہمان تھے, بیمار ہو گئے تو کیا ہوا, تمہارا علاج کرانا بھی تو ہمارا اخلاقی فرض تھا. حکیم کو بلاتے ہیں, طبیب کو بلاتے ہیں, تمہیں دوائی دیتے ہیں, بھائی دوائی کھاؤ, کچھ دن آرام کرو, جب صحت ہو جائے گی واپس چلے جانا. جب صحت ہو جائے گی واپس چلے جانا. جنرل پرویز مشرف صاحب, اگر یہ بات تم تک کوئی پہنچا دے, ویسے یہ ہمارے کرندے باقی باتیں تو بہت پہنچاتے تھے, ایک یہ بھی پہنچا دو بھائی, ہے باقی تو نہ بھی ہو تو پہنچا دیتے سارے کی طرح. کل ملتان سے کیا آیا, مجھے جب تک میں ایئر پورٹ سے اتر کر گاڑی پر اپنے ساتھیوں ساتھ نہیں بیٹھا, مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے واپس کرے گے, کیونکہ پہلے بڑے تجربے آئے. مولا اعظم طارق جی ہاں, کہاں جا رہے ہیں کراچی, کیا کام ہے, شادی پر جا. اچھا ٹھیک ہے واپس. مولا اعظم طارق صاحب دوسرا تیسرا, میں کہ یار کیا مزاق بنا رکھا ہے, بس کہتے ہیں سر ہماری ڈیوٹی ہے. پیارے سے اترے لانچ میں, مولا اعظم طارق جی ہاں, بائیں بائیں. میں نے کہا یہ مجھے نہیں جانے دیں گے, ویسے تو تمہیں اتنی باتیں معلوم ہے, یہ بات جنرل صاحب کو پہنچائیں کہ اور باتیں کریں نہ کریں, کرنٹن کو یہ بات ضرور کر دیں کہ اسلام مسلمان مہمانوں کی عزت کرنے پر یقین رکھتا ہے. مہمان بن کر آؤ. ہاں, انتقام لینے والا, قاتل بن کر آنے والا, آقا بن کر آنے والا, فرعون بن کر آنے والا, اسے جان لینا چاہیے کہ اب وہ دور ختم آ چکا ہے جب تم فرعون ہوا کرتے تھے, یہاں کے حکمران حمان بن کر تمہارے وزیر بنا کرتے تھے. حمان کا کردار ادا کرنے والی قوم اب دنیا سے کوچ کر رہی ہے, اب موسیٰ کی طرح فرعون کا گریبان پکڑنے والے لوگ اٹھ رہے ہیں. اٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے. پانچ گھنٹے گزارو یا پانچ دن گزارو, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, گزارو جاؤ, لیکن یہ سبق لے کر جاؤ کہ یہ وہ قوم نہیں ہے. اور یاد رکھو, پاکستان میں تمہیں کوئی یاسر عرفات نہیں ملے گا. نہیں سمجھے آپ بات. اگر کرنٹن یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ یاسر عرفات کی صلح کرا دی, فلسطینیوں میں سے ایک یاسر عرفات کھڑا کر کے, ایک میر جعفر کھڑا کر کے اسرائیل کے ساتھ سیٹن کرا دی, مسئلہ حل کرا دیا, کوئی پاکستان سے میر جعفر میر صادق مل جائے گا یا پاکستان سے یاسر عرفات مل جائے گا, کشمیر کا مسئلہ ڈول ہو جائے گا, انڈیا کے ساتھ فوراً جناب ہمارے حکمران واجپائی کے ساتھ بغل گیر ہو جائیں گے, یہ دور گزر چکا ہے. یہ دور, ہاں, یہ کام کرنے والے آج لانڈی جیل میں ہیں, یہ کام کرنے والے لانڈی جیل میں ہیں. کرگل فتح ہو گیا, کارگل, اور جناب فوراً وہاں سے فون آیا, فون کا آقا حضور کارگل واپس کر رہے ہیں. ہمارا جرم کیا ہے نواز شریف؟ تمہارے جرم کی داستان بڑی طویل ہے, بڑی طویل داستان ہے, لیکن اس داستان کا ایک برق یہ بھی ہے کہ تم نے کارگل کے شہیدوں کے خون سے بے وفائی کی ہے. تم نے کارگل کی فتح کو شکست میں بدل کر واجپائی کا دوبارہ راستہ ہموار کیا, ورنہ اگر کارگل کی فتح شکست میں نہ بدلتی, واجپائی آج ہندوستان پہ دوبارہ مسلط نہ ہوتا, آج ہندوستان کا رنگ نہ ہوتا, آج وہاں کے مسلمانوں کی غیرت, ان کی قوت ایمانی, ان کی جرات اور بہادری کو چار چاند لگ گئے ہوتے. کل کارگل فتح ہوا ہے, شاید آج سری نگر بھی فتح ہو گیا ہوتا, سری نگر بھی فتح ہو گیا ہوتا, اور ساتھ اپنے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، کہتا ہوں کوئی ڈر نہیں، ڈرنا کس سے بھائی؟ جنرل کو سانو دانے دینے ہے تو ہمیں ویسے بھیج رہے ہیں؟ تو میں بھی کہتا ہوں کشمیریوں کے خون سے غداری مت کرنا، ورنہ یاد رکھو نواز شریف کے بڑے جرائم تھے لیکن جو خدا کی بارگاہ میں جرم سب سے زیادہ بڑا تھا وہ کشمیر کے مسلمانوں بہنوں بیٹیوں کے خون عزت و آبروؤں کی پماری کے بعد اس خون سے بے وفائی تھی. اگر تم بھی کلنٹن کی خوشنودی کے لیے ایسا کرو گے، ان کا مقام لانڈی بنا ہے، تمہارا مقام اٹک کا کیا بن جائے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جو ملک سے قوم سے بے وفائی کرے گا اس کا انجام عبرتناک ہی عبرتناک ہوگا. رہی بات سیٹی بیٹی والی، ہم تو کہیں گے تم مانو نہ مانو، راضی ہو یا ناراض ہو، اسلام تاریخ کردار حقائق اور اخلاق اور دنیا کا کوئی اصول اور ضابطہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انہوں نے جو اپنی عسکری قوت حاصل کر لی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی میں جو قدم آگے بڑھائے ہیں، اسے رول بیس کر لیا جائے، اس قوت سے ہاتھ دھو لیے جائیں اور اس قوت سے استعمال کرنے سے انکار کر دیا جائے. دنیا کا کوئی بھی اصول ضابطہ اور اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت ہے. کلنٹن پھر بھی راضی نہیں ہو رہا. کلنٹن کی خوشنودی کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں، آج ان کے منہ میں انگوٹھا دو کل کہیں گے ہاتھ پورے کیوں نہیں دے دیتے، ہاتھ دے دیں گے کہیں گے ابھی ہمارا کام نہیں بنا، پورا بازو کیوں نہیں دے دیتے، پورا بازو منہ میں دے دو کہیں گے نہیں ابھی بھی ہمارا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا، اپنا منہ ہی ہمارے اپنا ساری ہمارے منہ میں کیوں نہیں دے دیتے، شروع سے ہی انگوٹھا ہم منہ میں مت دو. انگوٹھا دینے لگے پنجابی میں لفظ تھٹھے میرے منہ دو ہے، انگوٹھا کی بجائے ان کے منہ میں انگلی کی بجائے لوہے کے چنے ڈالو، لوہے کے چنے ڈالو. سٹی بیٹی کر دستخط کا مطالبہ کرنے والے یا کشمیر کی تقسیم پر بات کا فارمولہ لے کر آنے والے یا دینی جماعتوں جہادی تنظیموں پر پابندی کا مطالبہ کرنے والے، گلہ تو نہیں کرنی ہے اور زیادہ نہیں ہوگی. یہ سب باتیں ہیں. کلنٹن کیا آئے گا؟ بہت کچھ لائے گا، پاکستان میں تجارت ہوگی، پاکستان خوشحال ہوگا. سوال کی بات ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے تو کہے بلّا آئے گا دودھ میں مکھن پیدا ہو جائے گا، بلّا آئے گا بھینسوں کا دودھ بڑھ جائے گا، گھر میں رونق ہوگی اور بلّا آئے گا تو دودھ پیے گا، بلّا آئے گا تو دودھ پیے گا. یہ دودھ پینے کے لیے آنے والا بلّا ہے، یہ دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے آنے والا بلّا بل بلّا بل کلنٹن یا بلّا کلنٹن ہے. یہ کیا کرنے تین باتیں کرنے کے لیے آیا میں آپ بتا دیتا ہوں، تین باتیں کرے گا. پہلی بات، کشمیر تقسیم کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات کہے گا سی ٹی پی ٹی پہ دستخط کر دو. تیسری بات کہے گا جہادی تنظیموں پہ آزم طارق رنگ چپ کرا دے، چلو میرا نام نہیں لے گا، دینی جماعتوں کو بند کر دو. جنرل صاحب تینوں راستے تباہی کے راستے ہیں، تینوں راستے تباہی کے راستے ہیں، تینوں راستے پاکستان کی خود مختاری سلامتی بقا کے خلاف ہیں. کسی ایک راستے کو بھی اگر قبول کرو گے یقین جان لو کہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. تم اس کے مقابلے تین باتیں کر دو. پہلی بات کہ جتنے تمہارے قرضے تھے ہم نے ادا کر دیے، ہوں ساڈے کولوں سود دا مطالبہ نہ کرو. اب ہماری عدالت عظمیٰ نے، دیکھو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، جناب کلنٹن صاحب جناب بلا صاحب، بات یہ ہے ہماری عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے. چنانچہ میں چیف ایگزیکٹو ضرور ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ضرور ہوں، مگر عدالت کے فیصلے کے سامنے میرا سر چکا ہوا ہے، میرا سر تسلیم خم ہے، ہماری عدالت کے فیصلے کے بعد ہم مجبور ہیں اپنی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے، لہذا جتنے آپ کے قرضے تھے وہ ہم نے اتار دیے ہیں، اس کے اوپر بہت سا سود بھی ہم نے دے دیا ہے، اب ہم اپنی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے مزید سود نہیں دیں گے۔ یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو جو ایک اصول ہے، اس کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ کلنٹن یہ کہتا ہے کہ جناب والا میں کیا کروں، ہماری عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے، میں اپنی عدالت کے فیصلوں کے سامنے مجبور نہیں، مجبور دو آنے کے وہاں جج بیٹھے ہوتے ہیں، کلنٹن صاحب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہاں مونیکا کی ویسی ہے، مونیکا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کیا ہوا تھا، کہنے لگے یہ کہہ رہی تھی بتاؤ کیا ہوا تھا، کہنے لگے جی سر معافی مانگتا ہوں، اگر تمہاری ٹکے ٹکے کی عدالت کی یہ حیثیت ہے کہ تم وہاں پیش ہوتے ہو، عدالت کا فیصلہ مانگتے ہو، تو پاکستان کی عدالت عظما کا فیصلہ ہے کہ اب سودی نظام ختم ہو، اب سودی نظام، تو پہلی بات کرو کہ اب قرضے ختم، دوسری بات کرو کہ 16F والی رقم، سولہ ایف والی رقم واپس کرو، اور تیسری بات ان سے کرو کہ جناب والا ہمیں ایٹمی قوت تسلیم کرو، ہماری جواب ہماری قوم کا فیصلہ ہے، ہم نے کوئی بھیک نہیں مانگی، پاکستان کو فراس وہ ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا تھا، امریکہ نے اس وقت دباؤ ڈال کر آج سے 20-25 سال پہلے وہ فیصلہ، وہ پاکستان، وہ سودا ختم کرایا تھا، جناب کی بھیک مان کر ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا، ہم نے ایٹم بم اپنی قوم کے پیٹ کاٹ کر بنایا ہے، اپنے قوم پر ٹیکس لگا کر بنایا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 54 اسلامی ملکوں کا نمائندہ ہے، 54 اسلامی ملکوں کا، دنیا میں 6-7 ملک ہیں کافروں کے، بےمانوں کے، 6-7 ملک ہیں غیر مسلموں کے، اگر غیر مسلموں کے 7 ملکوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایٹمی قوت قرار دی جائے، ایٹمی قوت کے طور پہ انہیں تسلیم کیا جائے، تو 54 اسلامی ملکوں کی طرف سے پاکستان کو نمائندہ کے طور پر حق حاصل ہے کہ پاکستان کو بھی ایٹمی قوت تسلیم کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہو کہ ایک فیصلہ اور مانو کہ طالبان کو حکومت کو بھی تسلیم کرو، ہے کہیں گے یا جناب یہ مشورہ بڑا سخت ہے، اور طریقہ یہی ہے موت سے ڈراؤ تو بخار لوگ قبول کر لیا کرتے ہیں، انہیں موت سے ڈراؤ، نکو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اسامہ کے پیچھے مت لگو، یہ ملا عمر کے پیچھے، یہ طالبان کے پیچھے مت لگو، یہ لوگ کچھ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسے عشرت کے دل دادا ہوں، یہ لوگ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں جو اپنی موت بھی اعلان نہیں کرتے، رات کو بھوکا سو جایا کرتے، اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، طالبان کی حکومت تسلیم کرو، اقوام متحدہ میں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، نمائندگی ملنی چاہیے، وہ کہیں نہیں 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 طالبان طالبان سے دو میں بچاؤ، یہاں آئے گا اس نے ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب طالبان سے اسامہ تو دے بچاؤ، ان سے کہو جناب بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ہی طریقہ انہیں تسلیم کر لو، یہ تسلیم کر لو، جنگ ختم کر دو، پھر اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو یہ باتیں کب ہوں گی؟ یہ باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم منحص القوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غلام بن کر نہیں جینا، ہم نے دنیا میں آزاد بن کر جینا ہے۔ بدقسمتی ہماری 150 سال تک برے صغیر کی یہ قوم غلام رہی، ہم غلامی کے دور سے گزرتے گزرتے نسلیں در نسلیں غلامی کے دور سے گزری، آج غلامی ہماری پسندیدہ چیز بن گئی، آج غلامی ہم اس حد تک قبول کر چکے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں آج کل تو ہمارے شادی میں بھی وہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے جو سونے چاندی کے زیورات ہیں، کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا، میں نے غور کیا اس پر، سونے چاندی کے زیورات کو اگر آپ دیکھیں یہ کیا ہیں؟ یہ غلامی کے دور کی وہ یادگاریں ہیں، کنگن آپ کہتے ہیں یہ ہتھکڑیاں ہیں، آپ گلو بند کہتے ہیں یہ گلے کے توک ہیں،
آپ نچنی کہتے ہیں، یہ حقیقت میں وہ نچیر تھی جو حریت پسندی کے نغمے، حریت کے نغمے گانے والوں کے نائک میں نکیل ڈال کر نچائے جاتے تھے. بس باتیں وہی ہیں، ہم نے غلامی کی یادیں آج تک رکھی ہوئی ہیں. مجھے دکھائے کوئی عرب قوموں میں، دکھائے کوئی عرب قوموں میں یہ گلو بند، یہ نچنیاں، یہ فلاں چیزیں، یہ فلاں چیزیں کہاں ہیں. یہ ساری باتیں غلامی کی یادیں. ہمیں بس انہی چیزوں کو ڈھال لیا اس چیز میں کہ ٹھیک ہے کل تک وہ غلام تھے، آج ہم آزاد ہو کر وہی کچھ کریں گے. آج آپ یہ بات کرتے ہیں، جب یہاں اس قوم کو کہا جائے آزادی کی بات کرو، غیرت کی بات کرو، ہمارے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، ہم پر کب کبھی داری ہو جاتی ہے. آزادی کا نعرہ لگانے سے ہوئے ہماری زبانیں خشک ہونے لگ جاتی ہیں. کیوں؟ نسل در نسل غلام رہنے کی وجہ سے غلامی ہمارے خمیر میں داخل ہو گئی ہے. لیکن یہی بات سرحد کے پاس چلے جاؤ، افغانستان پر انگریز غالب نہیں آ سکا تھا، وہ قوم غلام نہیں بنی، آزاد رہی. روس نے غلام بنانا چاہا، 16 لاکھ انسانوں کی قربانی دے دی مگر غلام نہیں بنے، 16 لاکھ انسانوں کی قربانی دی مگر غلام نہیں بنے. آج روکھی سوکھی کھا کر سو جاتے ہیں مگر غلام. آج ان کے جہاز آپ کی پی ٹی سی کی بسوں کی، آپ کی یہاں کے ٹی سی کی بسیں، یہاں کے ٹی سی پنجاب میں پی ٹی سی ہوتی ہیں، آپ کی پی ٹی سی کے ٹی سی کی بسیں یہ زیادہ خوبصورت اور اچھی ہیں. طالبان کے جہازوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خستہ ہے. مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب دان برکات ہوں تشریف لے گئے افغانستان میں. ان کی عادت ہے کہ وہ روزانہ ڈائری لکھتے ہیں، پھر ڈائری انہوں نے مجھے جیل میں بھیجی کہ ذرا دیکھو. میں بڑا حیران ہوا، مولانا لکھتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں، پوری دنیا کا، امریکہ کا، افریقہ کا میں نے سفر کیا ہے، لیکن یہ تو دیکھا سواریاں کم ہوتی ہیں، سیٹیں بچ جاتی ہیں، سیٹیں بچ جاتی ہیں. کندھار سے جب ہم کابل گئے تو یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ سیٹیں کم سواریاں زیادہ، لوگوں نے بستر رکھے ہیں، بستر پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے اومنی بسوں میں ڈنڈے پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جہاز میں ڈنڈے پکڑے ہوئے کھڑے کھڑے سفر ہو رہا ہے. کہتے میں حیران ہو گئے، یا اللہ یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہاں جب لانچ میں گئے، یہاں یہ وی آئی پی لانچ، یہ وی آئی پی لانچ، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ہے یہ جناب، عوام کے لیے لانچ. وہاں ایک ہی نیچے دری بچھی ہوئی ہے، سارے بیٹھ جاؤ، کہتے دو دو بیٹھ جاؤ، بھی قطار بنا لو، دونوں کے سامنے ایک ایک پلیٹ، ایک ایک پلیٹ میں دونوں کھاؤ، دال کھاؤ بھائی. یہ افغانستان کی ایئر لائن کی طرف سے تمہیں تحفہ مل رہا ہے، یہ کھانا مل رہا ہے. لیکن جو لذت اس غیرت کے کھانے میں ہے، بے غیرتی کے ان مرغوں میں وہ لذت نہیں ہے. دوستو کیا یہاں تو اب کیا حالات ہی بدل گئے ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے دیہاتوں میں، کہتے ہیں جناب فلاں 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 محلہ کنجرانہ محلہ ہے، فلاں محلہ کنجرانہ محلہ ہے. کنجروں کے محلے میں جائیں، مرغے کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، زرد پلاؤ کی باتیں ہو رہی ہوں گی. آج جناب نئے نئے کپڑے، عالی شان بلڈنگیں ہوں گی، لیکن ساتھ ہی دوسرے محلے میں جاؤ، رات کا بچے پھوٹے سو جاتے ہیں، تن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر محلہ غیرت مندوں کا ہوتا ہے. کسی کو ننگے سر بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ننگے سر بھی گزرنے کی اجازت. ریڈیو ہاتھ میں لے کر، ٹیپ ہاتھ میں لے کر آج کے دور میں بھی کوئی گانا بجاتا ہوا محلے سے نہیں گزر سکتا، کوئی ڈھول بجاتا ہوا محلے سے نہیں گزر سکتا. جب کوئی پوچھے باہر سے آنے والا میں اس گاؤں میں جاؤں گا، کہنے لگے بھائی دھیان سے جانا، یہ غیرت مندوں کا محلہ ہے یا یہ کنجروں کا محلہ ہے؟ یہ غیرت مندوں کا محلہ ہے. غیرت مندوں کے محلے میں ننگے سر نہیں آتے، کنجروں کے محلے میں کبھی تن پہ کپڑے نہیں ہوتے. غیرت مندوں کے محلے میں لوگ بھوکے سوتے ہیں، کنجروں کے محلے میں پلاؤ زردے اور مرغ ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں فیصلہ کرو، غیرت مند بن کے جینا ہے یا بے غیرت بن کے جینا ہے؟ بے غیرتی کے مرغے کہتے ہیں جی عید نہیں ملے گی تو کیا بنے گا، کیا بنے گا عید نہیں ملے، مگر زیادہ ہو گیا، کیا بنے گا عید نہیں ملے گی، کیا ہو جائے گا؟ او جی ہمیں پیٹ میں پتھر باندھنے پڑیں گے، اور کوئی باندھنے نہیں پڑیں گے، صرف اتنا ہوگا کہ مرغ مسلم کی بجائے سوکھی روٹی کھا لینا. کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھائی جاتی، ہاں تم سے یہ نہیں کھائی جاتی، پھر یاد رکھو تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو بندر والا کلندر اس کے ساتھ کرتا ہے، ناک میں نکیل ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ڈگڈگی بجاتا جاتا ہے، بندر ناچتا چلا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں ہماری حالت یہی ہے، ڈگڈگی بجا رہی ہے کافر قومیں، امریکہ ہے، کلنٹن ہے، جلسن ہے، کیا کیا ہے، ان کی ڈگڈگی پہ ہم ناچ رہے ہیں، ان کی ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں، ناک میں نکیل ہے، ادھر پھیرتے ہیں، ادھر گھوم جاتے ہیں، ادھر پھیرتے ہیں، ادھر گھوم جاتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا زندگی ہماری؟ نہ آزادی ہماری ہے، نہ مرضی ہماری ہے، نہ جینا اپنی مرضی سے ہے، نہ مرنا اپنی مرضی سے ہے۔ زندگی گزارو شیروں کی طرح، بہادروں کی طرح۔ شیر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا شکار مارا ہوا نہیں کھاتا، بھوکا مر جاتا ہے مگر مانگا ہوا شکار نہیں لیتا، مانگا ہوا شکار نہیں لیتا۔ مسلمانوں مانگے ہوئے کھانے پہ کیا کہا کسی نے؟ جس دیے چلے تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ ہے جس دیے پہ چلے تیل، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، کوئی اس طرح کا ہے آج وہ شیر کہ ہے اس طرح کا کہ اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھے کوہ ہمالا نہیں چاہیے۔ جس دیے پہ جلے تیل خیرات کا، ہاں جس دیے میں چلے تیل خیرات کا، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، جس خزانے میں امریکہ کی خیرات ہو، جو ملک کی فوجیں، جس ملک کی قوم، جس ملک کے ادارے خیرات پر چلتے ہوں، ہمیں ایسے ادارے نہیں چاہیے۔ جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھے کوہ حمالہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
مورخہ 24 مارچ سن 2000 بمقام جامع مسجد صدیق اکبر نام